تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نو فرمال ہے. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین کا ذکر پاک اور آپ کے مقدس گھرانے کے مقدس حالات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مطہر تمام دنیا سے زیادہ شریف اور پاک ہے، اور یہ وہ بات ہے کہ تمام کفار مکہ اور آپ کے دشمن بھی اس سے انکار نہ کر سکے. ابو سفیان نے بحالت کفر شاہ روم کے سامنے اس کا اقرار کیا، حالانکہ اس وقت چاہتے تھے کہ اگر کوئی گنجائش ملے تو آپ پر عیب لگائیں. آپ کا نسب شریف والد ماجد کی طرف سے یہ ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان. یہاں تک سلسلہ نسب باجماع امت ثابت ہے. اور والدہ ماجدہ کی طرف سے آپ کا نسب یہ ہے، محمد بن آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب. معلوم ہوا کہ کلاب بن مرہ میں آپ کے والدین کا نسب جمع ہے. ایک حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل نے مجھ سے یہ بیان کیا کہ میں نے مشرق سے مغرب تک تمام زمین کو چھان ڈالا، مگر بنی ہاشم سے افضل اور بہتر کسی کو نہ پایا. حکیم ترمذی فرماتے ہیں کہ جبریل امین نے پاک نفوس کی تلاش میں زمین کا چکر لگایا، مگر زمانہ چونکہ جاہلیت کا تھا اس لیے جبریل نے ظاہری افعال و اعمال پر نظر نہ کی بلکہ فطرت اور استعداد پر نظر کی. اس اعتبار سے عموماً عرب اور خاص بنی ہاشم سے کسی کو افضل نہ پایا. اس زمانے میں عرب کو تمام اقوام عالم پر چند وجوہ سے ایسا تفوق اور امتیاز حاصل تھا کہ کوئی قوم ان کی ہم پلہ اور ہمسر نہ تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنی ہاشم میں سے تھے. جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں دنیا کے مشرق و مغرب میں پھرا، مگر بنی ہاشم سے افضل کوئی خاندان نہیں دیکھا. بنی ہاشم کے سردار حضرت عبد المطلب ہیں. حضرت عبد المطلب، عبد المطلب کا نام شیبۃ الحمد تھا، نہایت حسین و جمیل تھے. ایک شاعر کہتا ہے، علا شیبۃ الحمد الذی کان وجہہ یغی ظلام اللیل کالقمر البدری. چودھویں رات کے چاند کی طرح شیبۃ الحمد کا چہرہ رات کی تاریکی کو روشن کرتا تھا. عبد المطلب کے لفظی معنی مطلب کا غلام ہے. ہاشم کے انتقال کے بعد عبد المطلب کی والدہ ایک عرصے تک مدینہ منورہ میں اپنے میکے بنی خزرج ہی میں مقیم رہی. جب عبد المطلب ذرا بڑے ہو گئے تو ان کے چچا مطلب ان کے لینے کے لیے مکے سے مدینے آئے. جب ان کو لے کر واپس ہوئے تو مکے میں داخل ہوتے وقت عبد المطلب اپنے چچا مطلب کے پیچھے اونٹ پر سوار تھے. شہبہ کے کپڑے میلے کچیلے اور گرد آلود تھے، اور چہرے سے یتیمی چپکتی تھی. لوگوں نے مطلب سے دریافت کیا کہ یہ کون ہے. مطلب نے حیا کی وجہ سے یہ کہہ دیا کہ یہ میرا غلام ہے، کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ بھتیجا ایسے میلے کچیلے کپڑوں میں کیوں ہے. اس لیے عبد المطلب کے نام سے مشہور ہو گئے. مطلب نے مکے پہنچ کر بھتیجے کو عمدہ لباس پہنایا اور اس وقت ظاہر کیا کہ یہ میرا بھتیجا ہے. ابن سعد طبقات میں روایت کرتے ہیں کہ عبد المطلب تمام قریش میں سب سے زیادہ حسین و جمیل اور سب سے زیادہ قوی اور جسیم اور سب سے زیادہ بردبار اور حلیم اور سب سے زیادہ سخی اور کریم اور سب سے زیادہ شر اور فتنے سے دور بھاگنے والے تھے، اور قریش کے مسلم سردار تھے. حضرت عبد المطلب کی ایک بڑی فضیلت یہ ہے کہ آپ نے چاہے زمزم کو دوبارہ نکالا. یہ ایک عرصے سے بند پڑا ہوا تھا اور کسی کو علم بھی نہ تھا کہ یہاں پر کوئی کنواں بند ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کے ذریعے یا کسی فرشتے کے ذریعے آپ کو خواب میں مطلع کیا اور آپ سے کہا گیا کہ اس جگہ کو کھودیں. چنانچہ آپ کو نشان بھی بتایا گیا اور آپ نے وہ جگہ کھودی تو آب زمزم دوبارہ نکلا. چاہے زمزم کے کھودتے وقت عبد المطلب کا سوائے اکلوتے بیٹے حارث کے اور کوئی یار و مددگار نہ تھا، اس لیے انہوں نے منت مانی کہ اگر حق تعالیٰ مجھ کو 10 بیٹے عطا فرمائے جو جوان ہو کر میرے دست و بازو بنے تو ایک فرزند کو اللہ کے نام پر ذبح کروں گا. جب اللہ نے ان کی یہ تمنا اور آرزو پوری کی اور 10 بیٹے پورے ہو گئے تو ایک رات خانہ کعبے کے سامنے سو رہے تھے تو خواب میں دیکھا کہ ایک شخص کہہ رہا ہے، اے عبد المطلب، اس نذر کو پورا کرو جو آپ نے اللہ کے گھر کے مالک کے لیے مانی تھی۔ عبد المطلب خواب سے بیدار ہوئے اور سب بیٹوں کو جمع کیا اور اپنی نظر اور خواب کی خبر دی۔ سب نے ایک زبان ہو کر کہا، آپ اپنی نظر پوری کریں اور جو چاہے کریں۔ عبد المطلب نے سب بیٹوں کے نام پر قرعہ ڈالا، حسن اتفاق سے قرعہ حضرت عبداللہ کے نام پر نکلا جو جناب نبی اکرم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں اور جن کو عبد المطلب سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ عبداللہ کا ہاتھ پکڑ کر مذبح یعنی قربان گاہ کی طرف چلے اور چھری ساتھ تھی۔ حضرت عبداللہ کی بہنیں یہ دیکھ کر رونے لگی اور ان میں سے ایک بہن نے یہ کہا کہ اے باپ، آپ 10 اونٹوں اور عبداللہ میں قرعہ ڈال کر دیکھیے، اگر قرعہ اونٹوں کے نام پر نکل آئے تو 10 اونٹوں کی قربانی کر دیجئے اور ہمارے بھائی عبداللہ کو چھوڑ دیجئے۔ اور اس وقت 10 اونٹ ایک آدمی کی دیت اور خون بہا ہوتے تھے۔ قرعہ ڈالا گیا تو اتفاق سے حضرت عبداللہ کے نام پر نکلا۔ عبد المطلب 10-10 اونٹ زیادہ کر کے قرعہ ڈالتے جاتے تھے مگر قرعہ عبداللہ کے نام پر نکلتا تھا، یہاں تک کہ 100 اونٹ پورے کر کے قرعہ ڈالا گیا تو قرعہ اونٹوں کے نام پر نکلا۔ اس وقت عبد المطلب اور تمام حاضرین نے اللہ اکبر کہا۔ بہنیں اپنے بھائی عبداللہ کو اٹھا لائیں اور عبد المطلب نے وہ 100 اونٹ صفا اور مروہ کے مابین نحر کیے یعنی ذبح کر دیے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اول دیت کی مقدار 10 اونٹ تھی۔ سب سے پہلے عبد المطلب نے قریش اور تمام عرب میں یہ سنت جاری کی کہ ایک آدمی کی دیت 100 اونٹ ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کو برقرار رکھا۔ اسی واقعے کے بعد سے حضرت عبداللہ ذبیح کے نام سے موسوم ہوئے اور اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن الذبیحین کہتے ہیں یعنی دو ذبیح کے فرزند۔ عبد المطلب جب عبداللہ کے فدیے سے فارغ ہوئے تو شادی کی فکر دامنگیر ہوئی۔ قبیلہ بنی زہرہ جو شرافت نسبی میں ممتاز تھا، اس میں وہب ابن عبد مناف کی صاحبزادی سے جن کا نام آمنہ تھا اور اپنے چچا وہیب بن عبد مناف کی زیر تربیت تھی، ان سے حضرت عبداللہ کے نکاح کا پیام دیا اور خود زہیب حضرت آمنہ کے چچا کی صاحبزادی جن کا نام حالہ تھا ان سے عبد المطلب نے خود اپنے نکاح کا پیام دیا۔ ایک ہی مجلس میں دونوں نکاح پڑھائے گئے۔ حضرت حمزہ انہی کے بطن سے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب عبد المطلب اپنے فرزند عبداللہ کو نکاح کے لیے لے کر چلے تو راستے میں ایک یہودی عورت پر گزر ہوا جس کا نام فاطمہ بنت مر تھا اور تورات و انجیل وغیرہ سے بخوبی واقف تھی۔ حضرت عبداللہ کے چہرے میں نور نبوت دیکھ کر اپنی طرف بلایا اور یہ کہا کہ میں تجھ کو 100 اونٹ نظر کروں گی۔ حضرت عبداللہ نے جواب میں کہا، حرام کے ارتکاب سے موت آسان ہے اور ایسا فعل بالکل حلال نہیں جس کو معرض ظہور میں لا سکوں۔ جس ناجائز امر کی تو طلبگار ہے وہ مجھ سے کیسے ممکن ہے؟ کریم النفس آدمی تو اپنی آبرو اور اپنے دین کی پوری حمایت اور حفاظت کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ جب حضرت آمنہ سے نکاح کر کے واپس ہوئے تو واپسی میں پھر اسی عورت پر گزر ہوا تو اس نے دریافت کیا کہ اے عبداللہ، تم یہاں سے جانے کے بعد کہاں رہے؟ حضرت عبداللہ نے کہا کہ میں نے اس عرصے میں وہب ابن عبد مناف کی صاحبزادی آمنہ سے نکاح کیا اور نکاح کے بعد 3 روز وہاں قیام کیا۔ اس یہودی عورت نے سن کر کہا کہ واللہ، میں کوئی بدکار عورت نہیں، تمہارے چہرے میں نور نبوت کو دیکھ کر یہ چاہا تھا کہ یہ نور میری طرف منتقل ہو جائے، لیکن اللہ نے جہاں چاہا وہاں اس نور کو ودیت رکھا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے اصحاب فیل کا ایک واقعہ گزرا ہے۔ اصحاب فیل نے بیت اللہ پر حملہ کیا اور خداوند عالم نے ان کو ابابیل یعنی چند حقیر جانوروں کی ٹکڑیوں کے ذریعے شکست دی، جس کا اجمالی واقعہ قرآن عزیز میں بھی موجود ہے۔ اور در حقیقت واقعہ فیل بھی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی برکات کا مقدمہ تھا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ واقعہ فیل 20 اپریل سن 517 عیسوی میں ہوا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 571 سال بعد میں ہوئی ہے۔ الغرض، جس سال اصحاب فیل کا حملہ ہوا اس کے ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ روز دوشنبہ دنیا کی عمر میں ایک نرالا دن ہے کہ آج پیدائش عالم کا مقصد لیل و نہار کے انقلاب کی اصلی غرض، آدم اور اولاد آدم کا فخر، کشتی نوح کی حفاظت کا راز، ابراہیم کی دعا اور موسیٰ و عیسیٰ کی پیشین گوئیوں کا مصداق یعنی ہمارے آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز عالم ہوتے ہیں. ادھر دنیا کے بت کدے میں آفتاب نبوت کا ظہور ہوتا ہے، ادھر ملک فارس کے کسرا کے محل میں زلزلہ آتا ہے جس سے اس کے 14 کنگرے گر جاتے ہیں. بحیرہ سعدہ کے ملک فارس کا ایک دریا دفعتن خشک ہو جاتا ہے. فارس کے آتش کدے کی وہ آگ جو 1000 سال سے کبھی نہ بجھی تھی خود بخود سرد ہو جاتی ہے. اور یہ در حقیقت آتش پرستی اور ہر گمراہی کے خاتمے کا اعلان اور فارس و روم کی سلطنتوں کے زوال کی طرف اشارہ ہے. صحیح احادیث میں ہے کہ ولادت کے وقت آپ کی والدہ ماجدہ کے بطن سے ایک ایسا نور ظاہر ہوا کہ جس سے مشرق و مغرب روشن ہو گئے. اور بعض روایات میں ہے کہ آپ زمین پر جلوہ افروز ہوئے تو دونوں ہاتھوں پر سہارے دیے ہوئے تھے، پھر آپ نے خاک کی مٹھی بھری اور آسمان کی طرف دیکھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک پیدا نہیں ہوئے تھے کہ آپ کے والد ماجد عبداللہ کو ان کے والد عبد المطلب نے حکم کیا کہ مدینہ طیبہ سے کھجوریں لائیں. عبداللہ آپ کو بصورت حمل چھوڑ کر مدینہ چلے گئے، اتفاقاً وہیں ان کی وفات ہو گئی اور والد کا سایہ پیدائش سے پہلے ہی سر سے اٹھ گیا. سب سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ ماجدہ نے اور چند روز کے بعد ابو لہب کی کنیز سویبہ نے دودھ پلایا. اس کے بعد یہ دولت خدا داد حلیمہ سعدیہ کو نصیب ہوئی. حلیمہ سعدیہ کے بھی کچھ حالات سنتے چلیے. شرفاء عرب کی عام عادت تھی کہ بچوں کو دودھ پلانے کے لیے گرد و جوار کے دیہات میں بھیج دیتے تھے، جس سے بچوں کی جسمانی صحت بھی اچھی ہو جاتی تھی اور وہ خاص عربی بھی سیکھ جاتے تھے. اور اسی لیے گاؤں کی عورتیں اکثر شہروں میں شیر خوار بچے لینے کے لیے جایا کرتی تھیں. حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ ہم مکہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عورت دیکھتی تھی اور یہ سنتی کہ آپ یتیم ہیں تو کوئی قبول نہ کرتی، کیونکہ زیادہ انعام و اکرام کی توقع نہ تھی. ادھر حلیمہ کی قسمت کا ستارہ چمک رہا تھا، ان کے دودھ کی کمی ان کے لیے رحمت بن گئی، کیونکہ دودھ کم دیکھ کر کسی نے ان کو اپنا بچہ دینا گوارا نہ کیا. حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ یہ تو اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ خالی ہاتھ واپس جائیں، خالی سے بہتر ہے کہ اس یتیم کو لے چلیں. شوہر نے منظور کیا اور یہ اس در یتیم کو لے کر آئیں جس سے آمنہ اور حلیمہ کے گھر نہیں بلکہ مشرق و مغرب میں اجالا ہونے والا تھا. خدا کا فضل تھا کہ حلیمہ کی قسمت جاگی اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گود میں آ گئے. یہ دودھ پلانے بیٹھی تو برکات کا ظہور شروع ہو گیا. اس قدر دودھ اترا کہ آپ نے بھی اور آپ کے رضائی بھائی نے بھی خوب سیر ہو کر پیا اور آرام سے سو گئے. ادھر اونٹنی کو دیکھا تو اس کے تھن دودھ سے لبریز تھے. میرے شوہر نے اس کا دودھ نکالا اور ہم سب نے سیر ہو کر پیا اور رات بھر آرام سے گزاری. مدتوں بعد پہلی رات تھی کہ ہم اطمینان کے ساتھ نیند بھر کر کے سوئے. اب تو میرا شوہر بھی کہنے لگا کہ حلیمہ تم تو بڑا ہی مبارک بچہ لائی ہو. میں نے کہا کہ مجھے بھی یہی توقع ہے کہ یہ نہایت مبارک لڑکا ہے. اس کے بعد ہم مکے سے روانہ ہوئے. میں آپ کو گود میں لے کر اسی اونٹنی پر سوار ہوئی جو چل نہ سکتی تھی، مگر اس مرتبہ خدا کی قدرت کا یہ تماشا دیکھتی ہوں کہ اب وہ اتنا تیز چل رہی ہے کہ کسی کی سواری اس کی گرد کو نہیں پہنچتی. میری ہمراہی عورتیں تعجب سے کہنے لگی کہ یہ وہی ہے جس پر تم آئی تھی. الغرض راستہ قطع ہوا، ہم گھر پہنچے. وہاں سخت قحط پڑا ہوا تھا، تمام دودھ کے جانور دودھ سے خالی تھے، لیکن میرا گھر میں داخل ہونا تھا اور میری بکریوں کا دودھ سے بھرنا. اب روز میری بکریاں دودھ سے بھری آتی ہیں اور کسی کو ایک قطرہ بھی نہیں ملتا. میری قوم کے لوگوں نے اپنے چرواہوں سے کہا کہ تم بھی اپنے جانور اسی جگہ چراؤ جہاں حلیمہ کی بکریاں چراتی ہیں، مگر وہاں تو چراگاہ اور جنگل کی خصوصیت نہ تھی بلکہ کسی اور ہی لال کی خاطر منظور تھی. اس کو وہ لوگ کہاں سے لاتے؟ چنانچہ ایک ہی جگہ چرنے کے بعد بھی ان کے جانور دودھ سے خالی اور میری بکریاں بھری ہوئی آتی تھیں. اسی طرح ہم برابر آپ کے برکات کا مشاہدہ کرتے رہے، یہاں تک کہ 2 سال پورے ہو گئے اور میں نے آپ کا دودھ چھڑا دیا. حلیمہ سعدیہ کا بیان ہے کہ جس وقت آپ کا دودھ چھڑایا گیا تو یہ کلمات آپ کی زبان پر جاری ہوئے: اللہ اکبر کبیرم والحمد للہ حمدن کثیرا وسبحان اللہ بکرتم و اصیلا. یہ آپ کا سب سے پہلا کلام تھا. حضور سرور عالم سید الکونین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین حضرت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ تعالی نے مومنوں کو خطاب فرمایا،
لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا ہے کہ ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیجے جن کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، ان کے دلوں کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کو قرآن اور قرآن کی حکمتیں سکھاتے ہیں اگرچہ وہ لوگ اس سے پہلے ناواقف تھے. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے مختصر حالات کے بعد اب ازواج مطہرات، سب سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. حضرت خدیجہ ایک عقل مند فہمیدہ عورت تھی، آپ کی شرافت اور محیر العقول اخلاق کو دیکھ کر ان کو ایک سچا اعتقاد پیدا ہو گیا تھا جس سے حضرت خدیجہ نے خود ارادہ کیا کہ آپ منظور فرما دیں تو آپ ہی سے نکاح کر لیں. جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی ہوئی تو حضرت خدیجہ سے نکاح مقرر ہوا. حضرت خدیجہ کی عمر اس وقت 40 سال تھی. نکاح میں ابو طالب اور بنو ہاشم اور رؤسائے مضر سب جمع ہوئے. ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا. اس خطبے میں ابو طالب نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو الفاظ کہے ہیں وہ سننے کے قابل ہیں. ترجمہ یہ ہے، یہ محمد ابن عبداللہ ہیں جو اگرچہ مال میں کم ہیں لیکن شریفانہ اخلاق اور کمالات کی وجہ سے جس شخص کو آپ کے مقابلے میں رکھا جائے آپ اس سے زیادہ عالی مرتبہ نکلیں گے، کیونکہ مال ایک زائل ہو جانے والا سایہ اور لٹنے والی چیز ہے. اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کی قرابت کو تم سب جانتے ہو خدیجہ بنت خولہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، اور ان کا کل مہر معجل اور موجل میرے مال سے ہے، اور خدا کی قسم اس کے بعد ان کی بڑی عزت اور عظمت ہونے والی ہے. الغرض حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کا نکاح ہو گیا. وہ آپ کی خدمت میں 24 سال رہی، کچھ مدت نزول وحی سے پہلے اور کچھ مدت نزول وحی کے بعد. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کے 2 فرزند اور 4 صاحبزادیاں پیدا ہوئیں. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے فرزند قاسم ہیں. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں خدیجہ طاہرہ سے پیدا ہوئے، پاؤں پر چلنا سیکھ گئے تھے کہ اللہ کی آغوش رحمت میں چلے گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم انہی کے نام پر ہے. دوسرے فرزند عبداللہ علیہ السلام ہیں. ان کا لقب طیب و طاہر بھی ہے. مکہ معظمہ میں بعثت نبوت کے بعد پیدا ہوئے تھے، مکہ معظمہ ہی میں وفات پائی. انہی کی وفات پر سورہ کوثر کا نزول ہوا تھا،
انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر.
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا ہے، آپ نماز پڑھیے، قربانی دیجئے، آپ کا دشمن ہی مقتون نسل ہے. کفار سمجھتے تھے کہ فرزند کے نہ بچنے سے اب کوئی محمد کا نام لے و باقی نہ رہا. ان کو معلوم نہ تھا کہ زبور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اللہ نے فرمایا ہے کہ میں ساری پشتوں کو تیرا نام یاد دلاؤں گا، بس سارے لوگ ابد الآباد تک تیری ستائش کریں گے. پھر زبور میں یہ بھی ہے کہ اس کا نام ابد الآباد تک باقی رہے گا، جب تک آفتاب رہے گا اس کے نام کا رواج رہے گا، لوگ اس کے باعث اپنے تئیں مبارک کہیں گے، ساری قومیں اسے مبارکباد دیں گی. پھر زبور میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ اس کے حق میں صدا دعا ہوگی، ہر روز اس کی مبارکباد کہی جائے گی. انہی بشارات صحف سابقہ اور اعلان قرآن مبین کا اثر ہے کہ ان کافروں کا نام بھی آج کوئی نہیں لیتا جن کو اپنی اولاد کا غرور تھا، بلکہ ان کی نسل کا کوئی بچہ بھی اپنی نسبت وہاں تک نہیں پہنچاتا. لیکن حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر اور اس میں ہمایوں، اذان، تکبیر، تشہد، صلات، درود، کلمہ طیب میں زبانوں پر جاری اور ساری ہے اور دلوں میں جاگزی ہے. آپ کے تیسرے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں جو ماریا قبطیہ سے پیدا ہوئے ہیں. اس بچے کا نام آپ نے پدر بزرگوار خلیل الرحمن کے نام پر ابراہیم رکھا. سیدنا ابراہیم کے ابھی ایام رضاعت باقی تھے کہ وفات پا گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری وقت میں ان کو دیکھا تو وہ سانس چھوڑ رہے تھے. حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گود میں اٹھایا اور زبان سے فرمایا, ہم جانتے ہیں کہ موت تو امر حق اور وعدہ صدق ہے. ہم جانتے ہیں کہ پیچھے رہ جانے والے بھی پہلے جانے والوں کے ساتھ جا ملیں گے. اگر ایسا نہ ہوتا تو ہم ابراہیم کا علم اس سے بھی زیادہ کرتے. آنکھ بھی نم ہے, دل میں غم ہے, مگر ہم کوئی بات ایسی نہ کہیں گے جو رب العالمین کو ناپسند ہو. اتفاق یہ ہوا کہ جس روز سیدنا ابراہیم کا انتقال ہوا اسی روز سورج گرہن بھی ہوا. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی چار صاحبزادیاں حضرت فاطمہ بجماع امت تمام صاحبزادیوں میں افضل تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں فرمایا ہے کہ وہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں. ان کا نکاح 15 برس 5.5 ماہ کی عمر میں حضرت علی کرم اللہ وجہ سے ہوا. 480 درہم مہر مقرر کیا گیا. اس سیدت النساء کا جہیز کیا تھا؟ ایک چادر, ایک تکیہ جس میں کھجور کے درخت کا گودا بھرا ہوا تھا, ایک چمڑے کا گدا, ایک بان کی چارپائی, ایک چھاگل, 2 مٹی کے گھڑے, 2 مشکیزے اور ایک چکی. طبقات ابن سعد چکی پیسنا اور گھر کے سب کاروبار خود اپنے ہاتھ سے کرتی تھی. دونوں جہان کے سردار کی سب سے زیادہ لاڈلی صاحبزادی کا نکاح, جہیز, مہر یہ ہے. اور ان کی فقیرانہ زندگی کا نقشہ یہ ہے. کیا اس کو دیکھ کر بھی وہ عورتیں نہ شرمائیں گی جو بیاہ شادی کی رسموں میں دین و دنیا کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں؟ اس میں خداوند تعالی کی کوئی بڑی حکمت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسری اولاد زندہ نہ رہی, صرف دختری اولاد سے آپ کی نسل دنیا میں چلی ہے. لیکن بیٹیوں میں بھی صرف حضرت فاطمہ کی اولاد باقی رہی ہے, دوسری صاحبزادیوں میں بعض کی اولاد ہی نہیں ہوئی اور بعض کی زندہ نہ رہی. حضرت فاطمہ سب سے چھوٹی بیٹی ہیں, ان کے بعد ام کلثوم ہیں, اور ان کے بعد رقیہ ہیں, اور ان کے بعد زینب. یعنی زینب سب سے بڑی بیٹی ہیں. ہم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر پہلے اس لیے کر دیا کہ ان کو تمام بیٹیوں پر فضیلت حاصل ہے. بہرحال حضرت زینب کا نکاح ابو العاص ابن الربیع سے ہوا. ان سے ایک لڑکا پیدا ہوا جو تھوڑی عمر میں انتقال کر گیا, اور ایک لڑکی امامہ پیدا ہوئی جن سے حضرت علی کرم اللہ وجہ نے حضرت فاطمہ کے بعد نکاح کیا, لیکن ان سے کوئی اولاد نہیں ہے. حضرت رقیہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئیں اور ہجرت حبشہ میں آپ کے ساتھ رہیں. 2 ہجری میں غزوہ بدر سے واپسی کے وقت لا اولاد دنیا سے رخصت ہو گئی. ان کے بعد 3 ہجری ان کی دوسری بہن ام کلثوم کا نکاح بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان ہی سے کر دیا, اور اسی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ذی النورین قرار پایا. 9 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا. اس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے پاس کوئی تیسری لڑکی اور ہوتی تو اس کو بھی میں عثمان کے نکاح میں دے دیتا. یہاں پر عورتیں یاد رکھیں کہ سیرت کی معتبر روایات میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت رقیہ حضرت عثمان سے ناراض ہو کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرنے آئی. آپ نے فرمایا کہ مجھے پسند نہیں کہ عورت اپنے خاوند کی شکایت کیا کرے, جاؤ اپنے گھر بیٹھو. یہ ہے لڑکیوں کی وہ تعلیم جس سے ان کی حیات دنیا و آخرت دونوں درست ہو سکتی ہیں. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بعد آپ کی دیگر عورتوں کے حالات. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی حیات میں کسی اور عورت سے نکاح نہیں کیا. ہجرت سے 3 سال پہلے جب ان کی وفات ہو گئی اور آپ کی عمر 49 برس پہنچی تو اور خواتین بھی آپ کے نکاح میں آئیں, جن کے اسماء گرامی یہ ہیں: سودا بنت زمعہ, عائشہ, حفصہ, زینب بنت خزیمہ, ام سلمہ, زینب بنت جحش, جویریہ, ام حبیبہ, صفیہ, میمونہ, یہ 11 ہیں جن میں 2 سامنے وفات پا گئیں اور 9 آپ کی وفات کے وقت زندہ تھیں. اور یہ باجماع امت صرف آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی. امت کے لیے 4 سے زائد عورتیں ایک وقت میں بصورت نکاح جمع کرنا جائز نہیں. اب باقی ازواج مطہرات کی تفصیل. حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ یہ پہلے سکران بن عمر کے نکاح میں تھی، اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں. 6 برس کی عمر میں تھی جب آپ سے ان کا نکاح ہوا اور ہجرت کے سال 10 برس کی عمر میں رخصت ہوئی. اور جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ کی عمر صرف 18 سال کی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس 9 سالہ مصاحبت سے آپ پر کیا رنگ چڑھا اور کیا حاصل ہوا اس کا حال اس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ بڑے بڑے صحابہ نے فرمایا کہ ہمیں جب کسی مسئلے میں شک ہوتا تھا تو عائشہ صدیقہ کے پاس اس کا علم پاتے تھے. یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے اجلاء صحابہ آپ کی شاگرد ہیں. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر کی صاحبزادی تھی، پہلے انیس بن حذافہ کے نکاح میں آئی تھی، ان کے بعد ہجرت سے 2 یا 3 برس آپ سے نکاح ہوا. حضرت زینب بنت خزیمہ ہلالیہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المساکین کے نام سے معروف ہیں، پہلے طفیل بن حارث کے نکاح میں تھی، اس نے طلاق دے دی، پھر اس کے بھائی عبیدہ سے نکاح ہو گیا. جب یہ بھی غزوہ بدر میں شہید ہو گئے تو 3 ہجری میں غزوہ احد سے 1 ماہ پہلے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں اور صرف 2 ماہ زندہ رہیں اور وفات پا گئی. ام المومنین زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپی کی بیٹی ہیں. آپ نے ان کا نکاح زید ابن حارثہ سے کرنا چاہا تھا جن کو آپ نے آزاد کر کے اپنا متبنہ بنا رکھا تھا، مگر کیونکہ حضرت زید پر غلامی کا نام آ چکا تھا اس لیے زینب اس عقد کو پسند نہ کرتی تھی، مگر بالآخر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعمیل ارشاد کے لیے راضی ہو گئی. 1 سال کے قریب زید کے نکاح میں رہی، مگر کیونکہ طبعی موافقت نہ تھی ہمیشہ شکر رنگی رہا کرتی تھی، یہاں تک کہ زید نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر طلاق کا ارادہ ظاہر کیا. آپ نے ان کو سمجھا کر طلاق سے روکا، لیکن پھر جب کسی طرح موافقت نہ ہوئی تو ان کو طلاق ہو گئی. جب وہ آزاد ہو گئی تو آپ نے ان کی تسلی اور دل جوئی کے لیے ان سے نکاح کرنا چاہا، لیکن اس وقت عرب کے خیال میں متبنہ کو اصلی بیٹے کے برابر سمجھا جاتا تھا، کیونکہ یہ جاہلیت کی رسم تھی جس کا مٹانا اسلام کا فرض تھا. اس لیے آیت نازل ہوئی کہ آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں حالانکہ ڈرنا اللہ سے چاہیے، سورہ احزاب. غرض، 4 ہجری میں خداوند عالم کے حکم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان سے نکاح کر لیا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ لے پالک یعنی متبنہ اصلی بیٹے کا حکم نہیں رکھتا، اس کی بیوی بات قطع تعلق کے حرام نہیں ہوتی. اور جن لوگوں نے خدا کے اس حلال کو عقیدتاً یا عملاً حرام کر رکھا ہے وہ آئندہ اس غلطی سے نکل جائیں اور جاہلیت کی یہ رسم ٹوٹ جائے. لیکن اس دیرینہ رسم کا ٹوٹنا جب ہی ممکن تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود عملاً اس کا نفاذ کرے. صحیح بخاری کی شرح میں حافظ حدیث علامہ ابن حجر نے اس واقعے کو نقل کیا ہے اور اس کی سند بیان کی ہے. حضرت صفیہ بنت حوی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد سے ہیں. یہ صرف ان کی خصوصیت تھی کہ ایک نبی کی صاحبزادی اور ایک نبی کی زوجہ تھی. پہلے کنانہ ابن الحقیق کے نکاح میں تھی، ان کے قتل کے بعد آپ کے نکاح میں آئیں. حضرت جویریہ بنت حارث یہ خزائیہ بن المسلق کے سردار حارث کی بیٹی ہیں، جنگ میں گرفتار ہو کر آئی تھی، پھر آپ کے نکاح میں آئیں اور اس کی بدولت تمام قبیلہ آپ کا آزاد ہو گیا اور ان کے باپ مسلمان ہو گئے. حضرت میمونہ بنت حارث ہلالیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ اول مسعود ابن عمر کے نکاح میں تھی، اس نے طلاق دے دی تو ابو رحم سے نکاح ہو گیا، ان کی وفات کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں. یہ آپ کی آخری زوجہ میں سے ہیں، ان کے بعد آپ نے کوئی نکاح نہیں کیا.